الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الاممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا یا صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام آج کے اس ہفتہ وار درس حدیث میں آج باب الجمعہ کا آخری درس ہے پانچ درس اس سے قبل غالباً پانچ درس یا چھ درس ہو چکے ہیں اور یہ آخر درس ہے گزشتہ دروس میں ہم نے فضائل جمعہ جمعہ کا خطبہ جمعہ کے دن تیاری کرنا دعا مانگنا خطبوں کے دوران یا جمعہ کے دن کی فضیلت و عظمت یہ بیان ہو چکی ہے اور مزید جو ہے جو حدیثیں آ رہی ہیں ان میں بھی جمعۃ المبارک کے بارے گفتگو ہوگی وعن عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہه فاطیل الصلاۃ واقصر الخطبۃ وان من البیان سحرا رواہ مسلم یہ حدیث پاک مسلم شریف میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے ان طول صلاۃ الرجل کے آدمی کا جمعے کے دن نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو چھوٹا کرنا معنت من فقہی یہ اس کے عالم اور فقی ہونے کی نشانی ہے فاطیل الصلاۃ نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو چھوٹا کرو وَإِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ سِحْرًا اور بعض بیان اور خطبہ اور تقریر اور واز یہ جادو ہوتے ہیں اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بہت ساری باتیں اپنی امت کو بتائیں جن میں سے ایک یہ فرمایا آپ نے کہ جمعے کے دن جو جماعت ہوتی ہے دو رکعت کی وہ خطبے سے لمبی ہونی چاہیے یعنی نماز لمبی ہونی چاہیے خطبہ نماز سے چھوٹا ہونا چاہیے یہ نشانی ہے علامت ہے اور دلیل ہے خطبہ دینے والے کی کہ وہ فقی اور صحیح عالم ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ نماز میں گفتگو اور راز و نیاز کی باتیں تم اپنے رب سے کرتے ہو اور خطبے میں تم عوام سے مخاطب ہوتے ہو. تو عوام سے جو باتیں آپ کرتے ہو خطبے میں واعظ و نصیحت کی، وہ اس گفتگو سے اور اس تعلق سے کم ہونی چاہیے تمہارا رب کے سامنے. یہی دلیل ہے کہ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ نماز کو تم لمبا کرو، اس لیے کہ جو نماز ہے اس میں تم راز و نیاز کی باتیں اللہ تعالی جل شانہ سے کرتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ رب تعالی کے ساتھ جو تمہاری حاضری ہے رب کی بارگاہ میں وہ لمبی ہو، اور خطبہ جو ہے لوگوں کے سامنے جو تم بیان کر رہے ہو جیسے لوگوں سے مخاطب ہو وہ اس سے چھوٹا ہونا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ نماز لمبی اور خطبہ چھوٹا ہو. اور فرمایا کہ یہ نشانی ہے اس کے فقیہ ہونے کی، عالم ہونے کی، کہ عالم جو ہے اس کو پتا ہے کہ نماز کو میں نے لمبا کرنا ہے، اس میں رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور خطبہ ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت ہے اس میں چھوٹا. اس لیے فرمایا کہ نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو چھوٹا کرو. اور اگلا جملہ جو ہے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ سِحْرًا، کے بعض جو تمہارا خطبہ اور بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ جادو ہوتے ہیں، کہ آدمی جو بڑا مقرر ہو واعظ ہو وہ جب لوگوں میں خطاب کرتا ہے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو بلے بلے اس کی ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے جو ہے ترنم میں اور اپنے جو ہے گفتگو میں اور اپنے الفاظ کے مسجع مکفع کرنے میں بڑا محظوظ ہوتا ہے، تو لوگوں پر اس واز کا اثر ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں یہ بھی خوش ہوتا ہے. تو یہ جادو کی طرح ہے کہ لوگ اپنی جو ہے تعریف سے خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو چھوٹا کرو اور نماز کو لمبا کرو. اور دوسرا یہ کہ جو بیان ہوتا ہے اس کے اندر ایسی گفتگو ہونی چاہیے جو مختصر ہو لیکن اس پر اس کا لوگوں پر اثر زیادہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ بلا وجہ تم خطبے کو طول کرتے جاؤ اور نماز کو اتنا چھوٹا کر دو کہ بس چھوٹی صورتیں پڑھنی پڑے اس میں. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا وساعتك هاتين ويقرر بين اصبعيه السبابه والوسطى رواه مسلم. یہ حدیث پاک بھی حضرت امام مسلم بن حجاج کشاری نے اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے جمعہ کا، احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اس وقت، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، خود بخود آواز بلند ہو جاتی، آنکھوں کے اندر سرخی آ جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کے چہرے پر سرخی غضب کے آثار، جلال الہی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آتے، حتی کانہ، گویا کہ ایسا نظر آتا کہ آپ منذر جیشن، کسی بہت بڑے لشکر سے لوگوں کو اور آڈینس کو آپ ڈرا رہے ہیں. ہاں جی، یقولو، آپ فرماتے سبحاکم ومساکم، یعنی تمہارے، یعنی ایسے آپ ڈراتے لوگوں کو جیسے صبح کے وقت تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، یا شام کو ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے. جیسے آپ کسی کو کہہ دیں کہ صبح کو تمہارے اوپر کوئی لشکر حملہ کرے گا یا شام کو لشکر حملہ کرے گا تو لوگ کتنا ڈر جائیں گے. تو آپ لوگوں کو ڈراتے اس بات سے کہ اگر صبح کی ہے تو شام کا انتظار نہ کرو، تمہاری زندگی کا کوئی پتہ نہیں وفا کرے گی یا نہیں کرے گی، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. جو وقت تمہیں ملا ہے اس کو غنیمت جانو، اور اس میں جو عبادت کرنی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے وہ کر لو، یہ مقصد تھا آپ کا. اور فرماتے بعثتو انا وساعت، اور فرماتے خطبے میں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں. وَيَقْرِنُوا بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ، اور اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ایسے سبابہ کو اور وسطی کو، ان دونوں انگلیوں کو ملاتے ہیں. اس حدیث پاک میں بھی ایک تو یہ کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، سرخی آ جاتی، آواز بلند ہو جاتی، چہرے پر آثار غضب اور غصے اور جلال کے آثار ہو جاتے. اس کا ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور لوگوں کو آخرت کے خوف سے ڈراتے تو اس کا سب سے پہلے اثر جو ہے آپ کے دل مبارک پر ہوتا، آپ کے جسم مبارک پر ہوتا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے جسم پر اس کا اثر ہوتا تو جلال الہی اور کلام خداوندی کا اثر اور جو ہے آخرت کے خوف کا اثر اور رب تعالی کے خوف کا اثر جو آپ کی طبیعت پر ہوتا، اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں مبارک جو ہے وہ سرخ ہو جاتی اور جو ہے آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نظر آتے اور آواز بھی بلند ہو جاتی. تو اس بات سے دلیل یہ ہے کہ جو خطبہ دینے والا ہے، جو واعظ کرنے والا ہے، تقریر کا اثر سب سے پہلے اس کی ذات پر ہونا چاہیے. یعنی جو آدمی واعظ کر رہا ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ وہ عوام الناس سے زیادہ جانتا ہے. اگر اللہ کے کلام کا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عذاب الہی کا یا جو خوشخبری اور بشارت دے رہا ہے وہ جن چیزوں کی، اگر اس کا اثر واعظ پر نہیں ہے، خطیب پر نہیں ہے، عالم پر نہیں ہے، تو عوام پر کیا ہوگا؟ تو یہ آپ کا بتانا مقصد تھا کہ صحابی کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر آپ کے کلام کا اثر سب سے پہلے آپ پر ہوتا، اس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، چہرے پر جلال الہی کے آثار نظر آتے اور آپ لوگوں کو ڈراتے اس بات سے کہ زندگی کی امیدیں نہ رکھو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اور فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور تیسری چیز حائل نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی دین نہیں آئے گا، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی. دوسرا یہ کہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ انگلی اور یہ انگلی دونوں ایک دوسرے کے سامنے واضح ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، اسی طرح میں قیامت تک کے حالات کو واضح دیکھ رہا ہوں اور اسی لیے میں تمہیں قیامت کے خوف سے تمہیں ڈرا رہا ہوں قیامت کے حالات سے. تو خطبے کے لیے یہ ضروری ہے کہ واعظ جو ہے اس کو اپنی ذات پر اس کا اثر لینا چاہیے، نہ یہ کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ رو رہے ہیں اور خطیب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. جتنا لوگ روتے ہیں خطیب اتنا خوش ہوتا ہے کہ میری تقریر کا زیادہ اثر ہو رہا ہے اور لوگ میری تقریر کو پسند کر رہے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ڈر کی باتیں ہیں تو وہ خطیب کے جسم پر اس کے اثر نظر آنے چاہیے، بشارت کی بات ہے تو خطیب کے جسم پر اور اس کی وجود پر اس کے اثر نظر ہونے چاہیے. تو یہ آداب ہے جو خطابت کے ہیں یا انداز خطابت جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. وعن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علی المنبر ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک او کما قال اللہ تعالی متفق علیہ. یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے صحیحین میں. حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ منبر پر یہ آیت کریمہ پڑھتے ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک. اس کا درس قرآن میں اس آیت کریمہ کا گزر چکا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ خطبے کے دوران یہ آیت پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جب لوگ دوزخ میں جائیں گے تو اتنا عذاب ان کفار کو ہوگا کہ وہ عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ان کو کوئی ہوپ اور کوئی امید اس بات کی نظر نہیں آئے گی کہ ان کی خلاصی ہو اس جہنم سے، یا ان کو کوئی جو ہے یا ان کو کوئی جہنم سے نکال لے، ان کی شفاعت کرے، ان کا عذاب کم ہو. جب کفار یہ دیکھیں گے کہ یہ تو بہت بری جگہ ہے اور ہمیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی ہوپ اور امید اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں عذاب الہی سے چھٹکارا ملے، تو وہ جو ہے جہنم کا جو داروغہ ہے مالک، اس کے پاس سارے اکٹھے ہو کر جائیں گے اور کہیں گے اے مالک دیکھو ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، عذاب الہی سے ہمیں کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہو رہا اور ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے. تو کہیں گے اے مالک لیقضی علینا ربک، رب کے پاس ہماری یہ عرضی بھیج کہ اگر عذاب دینا ہے تو ہمیں بالکل ہی ختم کر دے تاکہ ہم مر جائیں، ہم زندہ رہ کر اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر مخاطب فرماتے قوم کو اور آڈینس کو کہتے کہ دیکھو جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، تو جہنم میں جانے سے پہلے پہلے تم اپنے رب کے حضور معافی مانگ لو، وہاں جا کر تم ہر کوشش کرو گے کہ ہمارا عذاب کم ہو جائے، کسی طرح سے جہنم سے نکل جائیں، لیکن نہیں نکل سکو گے. اور اس وقت تم یہ ندا کرو گے، آواز دو گے کہ اے مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب کو کہو کہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے، اور بچانے کا یہی راستہ ہے کہ ہمیں بالکل ختم کر دے، کیونکہ ہم نے نکلنا تو ہے نہیں. تو اس میں بھی ایک واعظ اور نصیحت تھا قوم کے لیے کہ تم اللہ سے پناہ مانگو اس کے عذاب سے. وعن ام ہشام بنت حارثہ بنت نعمان بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها کل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس، رواہ مسلم. یہ حدیث پاک بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی حضرت ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہا سے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے قاف والقرآن المجید، یہ تین رکوع کی سورت ہے، غالباً 57 آیات ہیں، اس 57 ہی زیادہ ہیں، یہ تین رکوع کی سورت ہے قاف والقرآن المجید. فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جو یاد کی ہے، حفظ کی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر میں نے اس کو حفظ کیا ہے. جب آپ جمعہ پڑھاتے تو میں جمعہ میں حاضر ہوتی اور آپ جمعہ میں یہ سورت قاف والقرآن المجید پڑھتے تو میں سن کر میں نے اس سورت کو حفظ کر لیا. یقرأها کل جمعہ من المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری سورت جمعے کے دن ہر جمعے کو منبر پر پڑھتے آپ، اذا خطب الناس، جب آپ لوگوں کو خطبہ دیتے. تو اس کا مطلب یہ کہ چونکہ اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے، اس سورت میں یہ جو سورت ہے قاف القرآن المجید، اس میں قیامت کا ذکر ہے، اس میں کفار پر عذاب کا ذکر ہے، اس میں وعیدیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اکثر جمعے کو خطبہ میں پڑھتے، یا کل جمعہ تن فرمایا لیکن ہر جمعہ میں آپ نہیں پڑھتے تھے، لیکن اکثر آپ اس طرح کی سورتیں پڑھا کرتے تھے. تو فرماتی ہیں کہ اکثر آپ پڑھتے، اس لیے میں نے اس سورت کو یاد کر لیا. تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، ہر وقت ان کو خوشخبری نہ بتائی جائے کہ تم جنتی ہو، فکر نہیں کرو، حضور کی شفاعت ہے، ہم میں سے کون جہنم میں جائے گا، اللہ کا عذاب کس پر آئے گا، ہم تو بخشی ہوئی روح ہیں، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو ایسی باتیں نہ کی جائیں جس سے قوم جو ہے یا لوگ جو ہیں اور زیادہ بے باک ہو جائیں، ان کو کبھی کبھی جو ہے اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے، بشارات بھی سنائی جائیں تاکہ لوگ جو ہے برے کام چھوڑ کر نیک اعمال کیا کریں. وعن عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطب وعلیہ عمامۃ سودا وقد ارخا طرفیہ بین کاتفیہ یوم الجمعۃ رواہ مسلم. یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف میں ہے، حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، امامہ شریف جو تھا آپ کا سیاہ رنگ کا تھا. وقد ارخا طرفیہ، اور اور امامہ شریف کی دونوں طرفیں جو ہیں، دونوں جو اس کے سرے ہیں، وہ آپ نے اپنے کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے جمعے کے دن۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے تو آپ امامہ شریف پہن کر آپ جمعے کو خطبہ دیتے، کیونکہ جمعے نماز جب پڑھی جائے اور امامہ کے ساتھ ہو تو 70 درجہ وہ نماز جو ہے اس کا وہ افضل ہوتی ہے اس نماز سے جو بغیر پگڑی کے پڑھائی جائے یا پڑھی جائے۔ تو امامہ پہن کر امامے کے ساتھ نماز پڑھانا یا پڑھنا یہ 70 درجہ افضل ہے۔ تو خصوصاً جو خطباء حضرات ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، ان کو پگڑی باندھنی چاہیے۔ تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ آپ کا امامہ شریف کالا تھا، سیاہ امامہ بھی آپ نے باندھا ہے، اور اکثر روایات میں اور بھی احادیث میں آتا ہے کہ آپ امامہ شریف جو تھا سیاہ آپ کا ہوتا تھا۔ اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں جو طرفیں ہیں، جیسے یہ امامہ باندھتے ہیں تو ایک وہ جو نیچے ہوتا ہے، اور جو جب پگڑی مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد شملہ ہوتا ہے۔ تو دونوں جو ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے، تو جو امامے کے دونوں طرفے ہیں ان میں ان کو کندھوں کے درمیان لٹکانا چاہیے۔ اسی لیے آپ بعض حضرات کو دیکھتے ہوں گے کہ انہوں نے جب پگڑی باندھی ہوتی ہے تو ایک جو ہے یہ کندھے کے پیچھے لٹکاتے ہیں، اور جب یہ ختم ہوتا ہے تو یہ بھی بالشت سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اوپر سے جب مکمل ہوتا ہے تو یہ بھی کندھوں کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دونوں طرفیں امامے کی دونوں کندھوں کے درمیان لٹکائی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو امامہ باندھا، اور وہ بھی سیاہ رنگ کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیاہ رنگ کا امامہ باندھا کرتے تھے۔ تو سیاہ امامے کا حکم جو ہے یہ سنت جو ہے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ امامہ بھی باندھا کرتے تھے۔ یہاں سے ایک بات اور واضح ہوئی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ امامہ باندھتے ہیں تو ان کا شملہ نہیں ہوتا، جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں شیعہ حضرات باندھتے ہیں پگڑی، تو ان کی پگڑی میں کوئی جو ہے نا شملہ نہیں ہوتا، وہ ساری پگڑی گول ہی ہوتی ہے اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو۔ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ دو امامے کے دونوں طرفیں جو ہیں وہ دونوں کو کندھوں کے درمیان لٹکانا یہ سنت ہے، بغیر شملے کے، بغیر طرفوں کے لٹکائے کہ امامہ باندھنا یہ خلاف سنت ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یخطب اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما رواہ مسلم۔ یہ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، لیکن اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، جب تم میں سے کوئی آئے جمعے کے دن اور دیکھے کہ امام خطبہ دے رہا ہے، ممبر پر ہے، تو وہ کیا کرے، فل یرکا رکاتین، دو رکاتیں جو ہیں وہ پڑھ لے، دو رکاتیں پڑھ لے، ولیتجوز فیہما، اور ان کو مختصر کرے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ امام اگر خطبہ بھی دے رہا ہو تو جو شخص آئے وہ دو رکعتیں پڑھے۔ اسی حدیث کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ امام خطبہ دے رہا ہے تو وہ آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ احادیث گزر چکی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو نماز پڑھنی بھی جائز نہیں ہے، کلام بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں آتا ہے کہ جب امام خطبہ دے اور کوئی شخص آئے تو وہ دو رکعت نماز پڑھ دے. تو یہ دونوں حدیثیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں, تو محدثین فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو آدمی آ کر نماز پڑھ دے دو رکعت پڑھ دے, بلکہ معنی کیا ہے کہ وہو یخطبو کا مطلب یہ ہے کہ جب امام خطبے کا ارادہ کر رہا ہو, ابھی ممبر پر نہ بیٹھا ہو اور کوئی شخص آئے وہ دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے. سنتے گھر سے پڑھ پہ آنے کا حکم ہے کہ سنتے آدمی گھر میں پڑھے, اور مسجد کی جو دو رکعتیں ہیں نا تحیت المسجد, اس کا حکم ہے کہ وہ آ کر مسجد میں پڑھے جب امام ابھی خطبے کے لیے نہ اٹھا ہو اور خطبہ قریب ہو پڑھنے کے, تو اگر کوئی شخص آئے تو وہ دو رکعت تحیت المسجد پڑھ دے. اسی حدیث کو دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ دو رکعت تحیت المسجد پڑھنا جمعے کے دن یہ واجب ہے. لیکن حنفیوں کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ, نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے نزدیک یہ دو رکعتیں جو تحیت المسجد ہیں یہ واجب نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب عام دنوں میں تحیت المسجد جو ہے یہ واجب نہیں ہے تو جمعے کے دن کیسے واجب ہوگی؟ تحیت الوضو دو رکعت وضو کی, دو رکعت مسجد کی, اشراق کے نفل, چاشت کے نفل, تہجد کے نفل, اوابین کے نفل, یہ جتنے نوافل ہیں ان میں کوئی نفل بھی واجب نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن دو رکعت تحیت المسجد واجب ہو اور جمعے کے علاوہ جو ہے یہ سنت رہے؟ یہ نہیں ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام اعظم ہیں, تمام ائمہ کے استاد ہیں, حدیث کو سب سے بہتر سمجھنے والے ہیں, آپ کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے, آپ تابعی ہیں, دوسرے امام آپ کے شاگرد ہیں, شاگردوں کے شاگرد ہیں, وہ تابعین میں سے نہیں ہیں, تو آپ کا جو ہے آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے دنوں میں تحیت المسجد سنت اور مستحب ہو اور سنت ہو اور یہاں جو ہے اس جمعے کے دن دو رکعت تحیت المسجد جو ہے واجب ہو جائے. یہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ارادہ کرے اٹھنے کا اور اس وقت اگر کوئی آ جائے تو امام کے ممبر پر جانے سے پہلے پہلے دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ دیا ہے. لیکن جو لوگ آتے ہیں تحیت المسجد تو کم ہی پڑھتے ہیں لوگ, وہ سنتے پڑھتے ہیں, تو سنتے پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اس وقت نہ کوئی نماز جائز ہے اور نہ کسی کے ساتھ کلام کرنا جائز ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصلاۃ مع الامام فقد ادرک الصلاۃ. متفق علیہ. یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ, جمعہ کے دن جس شخص نے ایک رکعت جمعہ کی نماز میں امام کے ساتھ پا لی اس نے نماز پا لی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اتحیات میں شامل ہو تو اس نے نماز نہیں پائی, اس نے بھی پا لی. جیسا کہ اگر ایک امام جو مقیم ہے تو وہ چار رکعت پڑھائے گا اور اس کے پیچھے اگر کوئی مسافر آ کر شامل ہو نماز میں اور وہ اتحیات میں شامل ہو اسلام سے پہلے, تو اب وہ کتنے رکعت پڑے گا؟ وہ چار پڑے گا. چار کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ امام کی نماز کو اس نے پا لیا. تو جب اتحیات میں شامل ہونے والا مسافر امام کی اقتداء کرنے والا صرف اتحیات میں, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ چار رکعتیں پڑے, تو وہ چار اس لیے پڑے گا کہ اس نے امام کی نماز کو پا لیا. تو اسی طرح اگر کوئی شخص ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ دیتا ہے یا تحیات میں بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. اس حدیث کا یہ مطلب ہے. الفصل الثانی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین کان یجلس اذا صعد المنبر حتی یفرغ قرآہ المؤذن ثم یقوم فیخطب ثم یجلس ولا یتکلم ثم یقوم فیخطب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار خطبہ دینے کا کیا تھا جمعے کے دن. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دو خطبہ دیتے تھے, جیسا کہ آج کل بھی معمول ہے, یہ سرکار کی سنت ہے, آپ دو خطبے دیتے تھے. کان یجلسو اذا صعد المنبر, جب آپ منبر پر تشریف لے جاتے تو پہلے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ منبر پر بیٹھتے. حتی یفرغ قرآہ المؤذن, یہاں تک کہ مؤذن اذان دینے سے فارغ ہو جاتا. یعنی آپ پہلے منبر پر بیٹھتے پھر مؤذن اذان دیتا, جب وہ اذان سے فارغ ہو جاتا ثم یقوم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے, فیخطب پھر خطبہ دیتے, ثم یجلس ہو پھر بیٹھتے, ولا یتکلم اور کوئی بات خطبوں کے درمیان نہ کرتے, ثم یقوم پھر کھڑے ہوتے, فیخطب پھر خطبہ دیتے. یہ کتنی کلیئر اور واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے, اذان ہوتی, اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے, کھڑے ہو کر آپ ایک خطبہ دیتے, ایک خطبہ دینے کے بعد پھر آپ تشریف رکھتے اور اس میں کوئی بات کلام نہ کرتے, پھر کھڑے ہوتے, پھر دو خطبے دیتے. آج کل لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک خطبہ جو ہے وہ تقریر ہے, تقریر جو ہوتی ہے چاہے وہ کسی زبان میں ہو, انگلش میں ہو, عربی میں ہو, اردو میں ہو, کسی اور زبان میں ہو, اس کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے اور اس کے بعد دوسرا خطبہ دے دیتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اذان کے بعد کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر خطبہ دے کر نماز پڑھاتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عربی میں دو خطبے دینا کھڑے ہو کر درمیان میں بیٹھنا یہ سنت طریقہ ہے خطبے کا, اور اس سے وجوب پورا ہوتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ جو ہے یہ پہلا خطبہ یہ انگلش میں ہو تاکہ لوگ اس کو سمجھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا, لوگ یہ دلیل دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا خطبہ دیتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. ہم نے کسی بھی صحابی کا قول اور اس کا فعل, کسی تابعی کا فعل ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے روم میں یا فارسی ممالک میں یا افریقہ کے ممالک میں یا عرب سے باہر جو اجمی ممالک ہیں ان میں جب وہ ممالک فتح ہوئے تو کسی صحابی نے اور کسی تابعی نے اور کسی محدث نے یہ کام نہیں کیا کہ تقریر ان کی زبان میں کر کے اس کو خطبہ شمار کیا, بلکہ خطبہ جو ہے یہ ہمیشہ اور ہمیشہ عربی میں ہوگا, اور عربی کے علاوہ خطبہ دینا اور اس کو خطبہ شمار کرنا یہ بدعت ہے. جو لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ خطبے کا مقصد لوگوں کو واعظ کرنا نہیں ہوتا, خطبے کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا. جیسے قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو یہ معنی کرنا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, خطبے کا مقصد اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. ہاں اگر تم لوگوں کو تقریر سمجھانا چاہتے ہو, واعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہو, اس کو آپ دونوں خطبوں سے پہلے کر لو تاکہ لوگوں کو سمجھاؤ, لیکن خطبہ جو دو تو وہ عربی زبان میں ہو جو اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو, جس کے اندر چند چیزیں ریکوائرڈ ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اس میں ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو, لوگوں کو واعظ و نصیحت ہو, واعظ و نصیحت ان کو کی جائے, اور اس میں جو ہے یہ چیزیں اس میں شامل ہوں, تو اس کو خطبہ کہا جاتا ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى علی المنبر استقبلناه بوجوہنا رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث محمد بن الفضل وهو ضعیف ذائب الحدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے حدیث مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر آپ کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے، استقبلنا ہو بے وجوہ نہ، تو ہمارے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتے. یہ ہے خطبہ سننے کا طریقہ، کہ جب خطبہ ہو تو ایسے نہیں کہ کچھ لوگ اس دیوار کے ساتھ لگے، ان کا منہ مشرق کی طرف ہے، جو دوسری طرف بیٹھے ہیں ان کا منہ مغرب کی طرف ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے باتیں کر رہے ہیں، کسی کا منہ جو ہے کسی اور طرف ہے. بلکہ خطبے کے وقت سنت طریقہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کے منہ خطیب کی طرف ہو، اگر صفیں سامنے بندی ہوئی ہیں تو ان کا چہرہ خطیب کی طرف ہو، اور اگر دائیں بائیں خطیب کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں، ان کا چہرہ بھی خطیب کی طرف ہو. یہ ہے سنت طریقہ. اور جب نماز پڑھے تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ صفے بنا کر نماز کھڑی کرے. الفصل الثالث، عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن نباک انه کان یخطب جالسا فقد کاذبا فقد والله صليت معه اكثر من 2000 صلاه رواه مسلم. یہ حدیث پاک دیا، یہ بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے کھڑے ہو کر، آپ خطبہ ہمیشہ آپ خطبہ کھڑے ہو کر دیتے، پھر آپ تشریف رکھتے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے، فیخطب قائما تو آپ ہمیشہ خطبہ کھڑے ہو کر دیتے. فمن نبا کا تو جو شخص تمہیں یہ بتائے، انہ کان یخطب جالسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، اگر تمہیں کوئی بتائے کسی حدیث میں یا کسی روایت میں یا کسی کا قول نقل کرے اور کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے، فرمایا فقط کا ذبح، اس نے جھوٹ بولا. واللہ اللہ کی قسم، صلی تو معہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، اکثر من 2000 صلات، 2000 سے زیادہ نماز میں نے حضور کے ساتھ پڑھی ہے، اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. اب بتائیے، اب اگر پہلے خطبہ کو جو انگلش میں، عربی میں، اردو میں، فارسی میں یا کسی بھی لینگویج میں آپ خطبہ، امام خطبہ دے اور اس کو خطبہ شمار کرے، تو خطبے تو بیٹھ کر لوگ دیتے ہیں، ممبر پر تقریر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں یا کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، اگر خطبہ ہے تو کھڑے ہو کر کیوں نہیں دیا، اور اگر بیٹھ کر دیا ہے تو یہ خلاف سنت ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ حضور نے بیٹھ کر خطبہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقط کاذب، اس نے جھوٹ بولا. تو یہ بھی دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا ہے، بیٹھ کر خطبہ نہیں دیا، اور جو بیٹھ کر خطبہ دے وہ خلاف سنت ہے. تو آپ تقریر تو کر سکتے ہو بیٹھ کر کسی بھی زبان میں، لیکن اذان کے بعد دو خطبے عربی میں دینا یہ سنت ہے، اور غیر عربی میں خطبہ دینا یا بیٹھ کر خطبہ دینا یہ بدعت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے بہت، تو آپ نے پہلا خطبہ بیٹھ کر دیا لیکن دوسرا خطبہ آپ نے کھڑے ہو کر دیا. تو اگر ایک صحابی کا ایک فعل ان کی کسی عذر کی وجہ سے آ جائے، معذوری کی وجہ سے آ جائے، تو اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ وہ عذر کی بنا پر انہوں نے دیا، ہمیشہ خطبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کر دیا. باقی صحابی کا یہ کہنا کہ میں نے 2000 نماز پڑھی ہے، تو اس سے نماز 2000 جمعہ نہیں ہے، 2000 نمازیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جمعے پڑھائے؟ آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 10 سال تقریباً آپ مدینہ منورہ میں رہے، تو دس سالوں میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑی کلکولیشن اچھی کی. تو اپراکسیمیٹلی جو ہے ماشاءاللہ بیدار ہو کر میرا آپ درس سن رہے ہیں الحمدللہ، تو 500 کے قریب جمعہ بنتا ہے اپراکسیمیٹلی. 500 خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً مدینہ مرورہ میں دیا ہے. تو یہ 2000 کا ذکر جو فرمایا آپ نے، تو 2000 خطبہ نہیں ہے، 2000 نمازیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابی حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، تو 2000 نمازیں پڑھی. کتنے خوش قسمت انسان تھے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کی اقتداء میں 2000 نمازیں مل جائیں. سبحان اللہ، ملا تھا قدرت سے یہ مرتبہ عجیب ان کو، محمد کی امامت میں نمازیں تھی نصیب ان کو. سبحان اللہ. وعن کعب ابن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ داخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحکم یخطب قائدا وقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قائدا وقد قال الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. رواه مسلم. مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن بن ام حکم یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، صحابی نہیں ہے یہ، خطبہ یہ اموی خلیفہ کے مقرر کردہ ایک خطیب تھے. بنی امیہ کا جب دور تھا، جب بنی امیہ کی حکومت تھی اس دور میں یہ خطیب تھے، تو یہ خطبہ بیٹھ کر دے رہے تھے. تو کعب بن اجرہ فرماتے میں مسجد میں داخل ہوا تو عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے. صحابی رسول تھے، کبھی دیکھا نہیں کہ حضور نے بیٹھ کر خطبہ دیا. تو فرماتے ہیں، فرمایا انظروا الى هذا الخبيث، اور اس خبیث کو دیکھو یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف کرتا ہے، صحابہ کے الفاظ دیکھو کتنے سخت ہیں ان کے لیے. آج گستاخ رسول کو یا جو شخص شریعت مطہرہ کی اس سے بھی زیادہ خلاف ورزی کرتا ہو، اگر اس کو کوئی برا بلا کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اخلاق تو نہیں ہے نا، اخلاق تو صحابہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف دیکھا کسی کو تو کہا دیکھو اس خبیث کو یعنی وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تھوڑا سا بھی خلاف ہو جائے، دیکھو اس خبیث کو یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا. حالانکہ رب فرماتا ہے، دلیل دی قرآن سے، قرآن سے دلیل دی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. سورہ جمعہ میں یہ آیت آتی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے جیسے آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے، تو بڑا قحط سالی کا موسم تھا اور صحابہ کے حالات جو تھے بڑے ناگفتہ بے تھے اس وقت، مالی طور پر بڑی کمزوری تھی، غربت بہت زیادہ تھی اور غلہ ملتا بھی نہیں تھا، پیسوں سے بھی نہیں ملتا تھا. تو پتا چلا کہ ایک قافلہ ایک آیا ہے، تاجر آیا ہے غلہ لے کر مدینہ منورہ میں. تو صحابہ کو جب پتا چلا کہ غلہ آیا ہے تو وہ سارے صحابہ جو تھے نا، ان میں سے 12 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، باقی سب جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر وہ غلہ لینے کے لیے چلے گئے اور حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، فرمایا دیکھو ان لوگوں کو کہ جب تجارت کا مال دیکھا یا لہب دیکھی یا کسی بھی ایسا کام دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے، وتارکو کا قائمہ اور محبوب آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے کھڑا. تو صحابی رسول کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. اس لیے صحابی نے کہا اس خبیث کو دیکھو جو بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، حالانکہ قرآن فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. باقی یہ بات کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ صحابہ کے ایمان اتنے کمزور تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر گندم اور غلے کی لیے دوڑ گئے چلے گئے، اس کی بھی محدثین نے جواب دیے. ایک جواب تو یہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بڑی حالت جو صحابہ کی تھی کمزور تھی، پیسے سے بھی غلہ نہیں ملتا تھا, تو انہوں نے اس کو اتنا اہم نہ سمجھا. ان کا کہ ایک مستحب کام ہے, یہ سنت کام ہے خطبے کا سننا, تو چلو غلہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں, بال بچے بھوکے ہیں, پہلے اگر ہم نہ گئے دوسرے شہر کے لوگ لے جائیں گے, ہم پھر اس طرح پریشانی میں رہیں گے, تو اس لیے چلے گئے. دوسرا جو اہم جواب اور دیا محدثین, انہوں نے کہا یہ کہا کہ اس وقت خطبے کی اتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے نہیں بتائی تھی جتنی بعد میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہوئی. یعنی پہلے اس کا خطبے کا وہ حکم نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ کر جانا کوئی گناہ ہو, اس لیے صحابہ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ خطبے کو چھوڑ کر نہیں جانا, اس کے بعد صحابی کسی صحابی نے بھی اس فعل کا مرتکب نہیں ہوا کہ وہ خطبے کو چھوڑ کر چلا گیا ہو. اس کے بعد وہ ہمیشہ حضور کا خطبہ سنا کرتے تھے. وعن عمارة بن رویبۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رآ بشر بن مروان علی المنبر رافعا یدیہ فقال قبح اللہ ہاتین الیدین لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزید علی ان یقول بیدہ ہاکذا واشار باصبعہ المصبحہ رواہ مسلم. یہ حدیث پاک جو ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی حضرت عمارہ سے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا بشر بن مروان کو, یہ بشر بن مروان بھی بنی امیہ کا خطیب تھا, مروان کے لفظ ظاہر ہے کہ مروان کا بیٹا تھا. بشر بن مروان جب خطیب تھا تو ممبر پر یہ خطبہ دے رہا تھا, اور خطبہ دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہا تھا, ایسے ہاتھوں کو بلند کر رہا تھا. تو فرمایا اللہ تعالی, یہ صحابی کہتے ہیں کہ صحابی نے ان کو بدعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب خطبہ دیتے یا واعظ فرماتے تو اس سے زیادہ نہ کرتے یہ انگلی, وہا قزا و اشارہ بے اسبا المصبیہ, اس انگلی جو مصبیہ انگلی ہے اس کا اشارہ کرتے خطبے میں. جب آپ واعظ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیتے تو آپ جب واعظ فرماتے تو اس ایک انگلی کا اشارہ کرتے ایسے. آج کل کے مقررین کی طرح نہیں کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ مقررین جو ممبر پر گھومتے ہیں اور پھیریاں لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے کرتے ہیں, آپ دیکھا ہوگا ایسے کرو سب پڑھو ایسے کرو, یعنی اپنے ہاتھوں کو گھماتے ہیں, یہ سنت کا خلاف ہے. سنت کیا ہے کہ جب واعظ کرے خطیب خطبہ دے تو اس انگلی کا اشارہ کرے جو مصبیہ ہے, اس سے زیادہ واعظ کے دوران ہاتھوں کا استعمال کرنا کہیں بھی جائز نہیں ہے. اب جو ہے لوگوں کو برنگیختہ کیا جاتا ہے, بولو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے, ہاتھ اوپر کیے جاتے ہیں, آپ مقرر خود جو ہے وہ پورے ایسے گھومتا ہے گول چکر لگاتا ہے اس میں, یہ سب جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے. کیونکہ واعظ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے, خطیب جو ہے وہ نائب رسول ہے, اور قرآن و حدیث لوگوں کو پہنچا رہا ہے, اور اگر سنت کا خلاف کرے گا تو اس کی بات پر عمل کیسے لوگ کریں گے جب وہ خود بھی عمل نہیں کر رہا. تو اس لیے اس کا ہر فعل خطیب کا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سنت سے ہٹ کرنا ہو بالکل سنت کے مطابق ہو, اسی میں برکت ہے اور اسی میں بہتری ہے مسلمانوں کی اور خطیب کی بھی. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ علی المنبر قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس علی باب المسجد فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال تعال یا عبداللہ بن مسعود رواہ ابو داؤد. سبحان اللہ, یہ حدیث جو ہے ابو داؤد شریف میں ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو جو کھڑے تھے, فرمایا بیٹھ جاؤ اجلسو, صحابہ بیٹھ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے, آپ مسجد کی سیڑھیوں پر تھے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں تھے. عبداللہ بن مسعود اسی دروازے میں جوتیوں کی جگہ بیٹھ گئے. جب سنا نا حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ, عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں, جو مسجد کا دروازہ ہے. تو آپ نے بلایا عبداللہ بن مسعود, آپ آگے آ جاؤ. پوچھا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو عرض کی حضور, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں آپ کی بات کو معمولی سمجھتا اور میں ایک قدم بھی آگے بڑھا لیتا؟ میں نے وہاں جہاں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں وہیں بیٹھ گیا. اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اطاعت صحابہ کیسے کیا کرتے تھے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو چاہے اس کے ذہن میں یہ بات آ بھی جاتی کہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے ساتھ کھڑے یہ بیٹھ جائیں, کئی باتیں نکال لیتا حدیث میں سے. لیکن ان لوگوں کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا خلاف کر کے ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے, ہمارے اعمال ضبط نہ ہو جائیں, ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو وہ وہیں بیٹھ گئے جو جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے. صحابی رسول نے اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کیا. حال عبداللہ بن مسعود بڑے بلند پایا صحابی ہیں, عبادلہ ثلاثہ میں سے ہیں, صحابہ میں مفتی ہیں, صحابہ میں فقی ہیں اور پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. وہ وہیں بیٹھ گئے, انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کہ میں بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں. بلکہ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا خطبے کے دوران, فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی بکریوں کے اس واڑے میں تھا, باڑے میں تھا جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں, وہ وہیں بیٹھ گیا. جب اسے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ حضور آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ, تو میں نے جب یہ آواز سنی میں وہیں بیٹھ گیا, میں اس وقت سے اٹھائی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ اکرام اس طرح کیا کرتے تھے. تو وہ بیٹھ گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے اطاعت رسول جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے اور حضور کی ہر بات پر اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے. اب یہ فرمایا بیٹھ جاؤ, یہاں سے ایک بات اشارہ نکلتا ہے جو صاحب مرقات ملا علی قاری جو بڑے عظیم محدث ہیں انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر گئے, ممبر پر آپ کھڑے ہوئے تو صحابہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ. تو کیوں فرمایا؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب اٹھے ممبر پر جانے کے لیے تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے, جس چیز کو آج بدعت اور شرک کہا جاتا. کہتے ہیں نا یہ کوئی آئے کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ شرک ہے, کسی کے لیے کھڑا ہونا بدعت ہے. ہاں جی, نبی کریم علیہ السلام اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. ہاں جی, یہ دیکھیں حدیث پاک کیا بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام اسلام ممبر پر گئے اور آپ نے فرمایا صحابہ کو بیٹھ جاؤ. تو اگر صحابہ پہلے بیٹھے تھے خطبے جمعے کے وقت جب صحابہ آئے اور بیٹھے تھے تو کیوں فرمایا ان کو بیٹھ جاؤ؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بیٹھے تھے پہلے, حضور جب ممبر پر تشریف لے گئے صحابہ آپ کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. جب حضور ممبر پر گئے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو اس لیے کسی کے میں نہیں کہہ رہا, یہ ملا علی قاری جو ایک محدث ہیں, مشکات شریف کے شارح ہیں, وہ خود اس حدیث کی شرح میں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے کھڑے ہونے والے صحابہ کو آپ نے فرمایا جب آپ ممبر پر گئے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کے لیے, بیٹی ہیں آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا, ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے. حالانکہ بیٹی ہیں لیکن خاتون جنت ہیں, جنتی عورتوں کے سردار ہیں, اللہ کے نزدیک ان کا بڑا بلند مقام ہے, تو بیٹی کے احترام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اسی طرح آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام کے لیے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو کسی کے بزرگ کے احترام کے لیے کھڑا ہونا یہ عیب نہیں ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک قبیلے کے انصار کے سردار تھے, ان کے لیے حدیث پاک کئی احادیث میں آتی, کئی کتابوں میں آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قومو الی سیدکم, اے صحابہ اے انصار تمہارے سردار آئے ہیں ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہاں قومو کا لفظ ہے جو امر کا صیغہ ہے, فرمایا اپنے سردار کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, آپ نے حکم فرمایا. تو کسی بزرگ پیر مرشد اور کسی عالم کے لیے, والد کے لیے, والدہ کے لیے, بزرگ کے لیے, کسی متقی اور نیک انسان کے لیے کھڑا ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف میں سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیصل الیہا اخرى ومن فاتت رکعۃ فلیصل اربعا او قال الظہر وادار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کی ایک رکعت پالی فلیصل الیہا اخرى, جب امام سلام پھیرے تو دوسری اس کے ساتھ ملا لے, اس کی دو رکعتیں ہو جائیں, اور جس کی دونوں رکعتیں فوت ہو جائے, جو جمعہ نہ پڑھ سکے وہ کیا کرے, وہ دو رکعتیں نہ پڑھے, کیونکہ جو ہے نا جمعہ اس کا خلیفہ ظہر ہے. اگر کسی کا جمعہ فوت ہو جائے فلیصلی اربعاً او قال ظہر, تو فرمایا وہ چار رکعتیں پڑھے, یا صحابی کو شک ہے آپ نے ظہر فرمایا یا چار فرمایا, وہ ظہر کی نماز پڑھ دے. تو اگر کسی کا جمعہ جو ہے فوت ہو جائے, یعنی دو رکعتیں امام کے ساتھ نہ پڑھ سکے, تو کیا کرے, وہ ظہر کی نماز پڑھ دے, چار رکعتیں پڑھ دے. یہ اور لیکن جمعے کے دن وہ جماعت نہیں کرا سکتا, ظہر کی نماز پڑھے گا تو اکیلا پڑھے. جمعے کے دن ظہر کی جماعت کرانا جائز نہیں ہے, کیونکہ جمعہ جس شہر میں ہوتا ہے وہاں جمعہ سب پر واجب ہے, فرض ہے. اگر جمعہ فوت ہو جائے تو اکیلے دو رکعت نماز پڑھ لے, یہ چار رکعت نماز پڑھ لے, جماعت نہیں کرا سکتا. یہ تھا درس آج کا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس کوشش کو اور درس کو قبول فرمائے, اور مجھے اور آپ کو اس پر سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کا باب مکمل ہوا, غالباً 6 یا 7 درس ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حدیث مبارکہ سے جو کچھ ہم نے اخذ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے, ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم انا نجعلك في نحور أعداء الدين ونجعلك في شرور أعداء الدين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وصحبه آمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.